مر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین یذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. آج کا ہمارا موضوع، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، قرآن میں روزے کا بیان. سب سے پہلے کچھ تھوڑی سی 10 سے 15 منٹ ہم ایک مقدماتی گفتگو کریں گے، اور پھر اپنے موضوع پر چند آیات جو روزے سے متعلق ہیں اس پر ایک تفسیری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کہ قرآن کیسی کتاب ہے. آیا قرآن ایک فلسفی کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، حقوق کی کتاب ہے، ایک ادبی نسخہ ہے، ایک آرٹ اور سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک موضوع اس قرآن مجید کے لیے صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ سارے موضوعات اس میں ہیں، حقوق بھی ہے، تاریخ بھی ہے، قصے بھی ہیں، امثال مثالیں بھی ہیں، ادبیات ادبیات عرب بھی ہے، لیکن اس سے بالاتر بھی ہے. ہمیں وہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے. لہذا ایک گفتگو ہے کہ ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کس کے بارے میں، کس کے بارے میں بحث کرتا ہے، کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ خوب، اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن جو ایک قوی رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان شناسی. انسان بھی یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے لحاظ سے ہے، یعنی اسلام انسان کے بھی کس سے، انسان کا بھی ٹاپک کس متعلق ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت و سعادت انسان. بس قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت اور اس کی سعادت. انسان ہدایت، کون سا راستہ اس کا ہدایت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چل کر وہ سعادت یعنی کامیابی تک پہنچے گا. یہ ہے قرآن کا موضوع. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر خوش کو تر قرآن میں ہے، لہٰذا بہت سارے مفسرین ہیں، سو کالڈ مفسرین ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایٹم بم کا فارمولا بھی قرآن سے نکالا جا سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے، ہر خوش کو تر قرآن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت انسان سے متعلق ہر خشک و تر قرآن میں ہے. بس انسان کی ہدایت سے متعلق جو جو چیز لازم ضروری ہے وہ قرآن میں آئی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا ہر ہر لفظ، ہر ہر جملہ، ہر ہر حرف، ہر نقطہ، ہر فتح، ہر کسرہ، یہ بھی ہدایت ہے. جز جز قرآن کا جو ہے وہ ہدایت ہے. انسان کو جب ایک عامیانہ طریقے سے جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس کو دو بریکٹس، ود ان دو بریکٹس بحث کی جاتی ہے، ولادت سے اس کے انتقال تک. جب کسی بھی سبجیکٹ میں انسان کو اگر اسٹڈی کیا جائے گا تو کہیں گے بھائی وہ جب سے پیدا ہوا اور جب مرا اس تک اس کو اسٹڈی کیا جائے. لیکن قرآن یہ بریکٹس کھول دیتا ہے. قرآن کا نظریہ مختلف، وہ کہتا ہے اس دنیا سے پہلے بھی انسان تو تھا، उसको भी बहस करता है कहाँ पर था, और इस दुनिया में आया है अपने आप को कामिल करने के लिए, और इस मौत के बाद भी एक और दुनिया में जाएगा। बस अगर एक इंसान को एक आमियाना तरीके से, अमूमी तरीके से स्टडी किया जाए, तो मामूलन यह होता है कि इस दुनिया में, इस दुनिया के बाद इंसान वजूद में आया और उसकी विलादत से इंतकाल तक उसको स्टडी किया जाए। लेकिन नहीं, नज़रिया कुरान क्या है, इस दुनिया की खिलकत से पहले इंसान मौजूद था, उसको भी स्टडी किया जाता है, वो कहाँ पर था, किस हालत में था, कैसा था, और वो आलम ज़र की और वो जो इकरार लिए गए कुरान की आयत हैं, वो सारी तफसीलात, फिर इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद उसे कहाँ जाना है। बस इंसान कुरान का इंसान के बारे में नज़रिया बहुत वसी है। लिहाजा शहीद मुतहरी जो है वो अपनी किताब में फरमाते हैं कि कुरान का मौजू को अगर खोला जाए, ये तो हमने कुल्ली बता दिया कि हिदायत इंसान या हिदायत और सआदत इंसान, इसको अगर खोला जाए तो वो चंद मौजूआत में निकलेगा। वो क्या है, वो पांच चीज़ें, इंसान कहाँ से आया है, उसको कहाँ जाना है, वो कहाँ पर है, उसको कैसा होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, ये पांच सवालात के जवाबात को कुरान बहस करता है। कहाँ से आया है तौहीद, कहाँ जाना है माद, और कहाँ है ये दुनिया, ये दुनिया कैसी है, आरजी है, हमेशा रहने वाली है, इसमें मुसीबतें कैसी हैं, इस दुनिया की खसूसियात क्या हैं, ये सब। फिर उसको, बस ये हो गया अकायद से मुतालिक, पहले तीन सवालात अकायद से मुतालिक हैं, तौहीद, माद और नबूवत और इमामत। उसको कैसा होना चाहिए, ये अखलाक का मौजू है, उसका खुलकियात, मलकाते हुस्ना कैसे होने चाहिए, ये अखलाक का मौजू है, और उसे क्या अमल करना चाहिए, ये अहकाम है। लिहाजा बाज़ लोगों का कहना है कि तमाम मौजूआत को अगर समप किया जाए तो तीन चीज़ों में आएंगे, अकायद, अखलाक और अहकाम। अलबत्ता ज़ाहिर है कि इसमें सीरत भी है, इसमें किस्से भी हैं, बाज़ लोग इसको भी अकायद पे पलटाते हैं, अहकाम पर पलटाते हैं और अखलाकियात पर पलटाते हैं, ये मुफस्सिरीन के दरमियान एक गुफ्तगू है। बस आज जो हमारा जो मौजू है वो जो आखिरी सवाल है, अहकाम, यानी हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ पर हैं, हमें कैसा होना चाहिए, ये अकायद और अखलाक की बहस है। हमें क्या करना चाहिए, क्या आमाल अंजाम देने चाहिए, वो है अहकाम। लिहाजा यह है अहकामुल कुरान, ये एक मौजू है, बाकायदा एक सब्जेक्ट है तफसीर कुरान का, जिसको कहा जाता है आयातुल मौजू, आयातुल अहकाम, या फ़िक्हुल कुरान, कुरान की फ़िक्ह, या अहकामुल कुरान, कुरान में जो अहकाम का जिक्र है वो। बस ये एक सब्जेक्ट है आयातुल अहकाम, अहकाम से मुतालिक आयतें। अब इसमें दो तीन गुफ्तगू है, नंबर एक अहकाम इन आयात की तादाद, इस पर बहुत गुफ्तगू है। जो सबसे मशहूर कॉल है वो है कि 500 आयात अहकाम से मुतालिक हैं, और ये इतनी मशहूर है कि शुरू के जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इसी उनवान से किताब लिखी है, तफसीर खमसतो मिया आयतिन मिनल अहकाम। ये शुरू में जब किताबें लिखी गई तो हत्ता 500 आयात अहकाम किताब का नाम रखा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे इख्तलाफ किया कि इसमें 800 आयात हैं, बाज़ लोगों ने कहा 500 से कम हैं, बाज़ ने कहा 1000 तक आयात हैं, बाज़ ने कहा कि 2000 तक आयात हैं। ये इख्तलाफ तादाद आयात का क्यों हुआ, क्योंकि बाज़ लोगों ने तकरारी आयात उसमें शामिल करी, बाज़ ने जो आयतें मनसूख हो गई हैं उसको भी शामिल किया, बाज़ ने वो आयतें जो ترغیب اور تحدید کے لیے ہے، یعنی اس میں کوئی حکم احکام فقہی بیان نہیں کیا گیا، بس کہا گیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس کو بھی انہوں نے احکام کی آیات میں شامل کیا ہے. اور پھر اصول فقہ کی آیات ہیں، جس طرح فقہ ہے اسی طرح اصول فقہ کی آیات ہیں، وہ بھی شامل کی گئی ہیں. تو اس جس طریقے سے ملاقات لوگوں نے الگ الگ رکھے ہیں، تو ان کی آیات کی تعداد بھی مختلف ہوتی چلی گئی. جو سب سے پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی ہے وہ محمد بن صائب بقلبی نامی ایک شخص نے 146 ہجری میں یہ اس نے وفات پائی ہے، تو اس سے پہلے پہلے اس نے یہ کتاب لکھی ہوگی. اور یہ سب سے پہلی کتاب جو احکام قرآن سے متعلق ہے، اور یہ شخصیت بھی شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے بعد پھر 11ویں صدی ہجری تک جو کتابیں اس موضوع پر کوٹ کی گئی ہیں وہ 57 کتب لکھی گئی تھی اس موضوع پر 11ویں صدی تک، تو ابھی تک تو پتہ نہیں تھاؤزنڈس میں ہوگی. ان 57 کتابوں میں سے بھی 29 کتابیں علماء اہل تشیع نے لکھی تھی. تو شیعہ علماء کا ایک تاریخچہ ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پر اپنا قلم اٹھایا، اپنی تحقیقات لکھی. اسی طرح ایک گفتگو ہے کہ کتنے احکام بیان ہوئے ہیں قرآن میں، کل احکام کی تعداد کتنی ہے. تو یہ بھی کیونکہ کلاسیفیکیشن مختلف ہے لہٰذا تعداد بھی مختلف ہے. بعض لوگوں نے اس کو ایک کلی موضوع، موضوع عام، موضوع خاص اور موضوع اخص میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اندازاً 50 یا 54 56 تک جو ہے میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اتنے احکام کے ہیڈنگس ہیں. مثلاً ایک نماز ہے، ان 54 میں سے ایک نماز ہے، ایک جو ہے وہ روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکام. تو لہٰذا اب ہم اپنے موضوع پر آ گئے کہ قرآن میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، ان میں سے ایک بخش احکام سے متعلق ہے، اعمال سے متعلق. ان اعمال وہ تقریباً 56 تک کاؤنٹ کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. خب ان آیات کو بررسی کرنے سے پہلے ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ روزے کی اہمیت اور روزے کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ روزہ کیا چیز ہے. اس کو رسول کی حدیث ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. سے مہم یہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف مال پر زکوٰۃ نکلتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے فقط روزے دار گزر سکیں گے، اور ان روزے داروں کو اس دروازے پر ایک ایسی چیز سے سیراب کیا جائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. روزے داروں کا جو مقام ہے، روزے دار کا جو روزے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی. حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. معمولاً ہم لوگوں کو ایک ہی خوشی کی پتہ ہے، کھانا کھانے کی خوشی، لیکن حدیث کہتی ہے روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کی خوشی، ایک خدا سے ملاقات کی خوشی. ہم خدا سے نزدیک ہو گئے. اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آیا ہمارا روزہ، اب یہ پوری ایک یعنی شاید میں گھنٹوں اس پر بات کرتا رہوں تو پورا نہ ہو. روزے کے بھی روز درجات ہیں، حتیٰ حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، ایک خاص کا ہے، ایک خاص الخواص کا ہے. عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ یہ کہ وہ بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں، اور وہ جو احکامات بیان کیے گئے، یعنی فقہی روزہ، توضیع المسائل کے لحاظ سے اس کا روزہ مکمل ہے، اس کو کہتے ہیں روز عام شخص کا روزہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ فقہی احکام پر توجہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فقط کھانے پینے سے نہیں رکتے ہیں، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. بس ان کا روزے کا دائرہ جو ہے وہ پہلے والوں سے تھوڑا وسیع. ایک تیسرا درجہ جو خاص الخواص ہے، خاص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ وہ دل کا بھی روزہ رکھتے ہیں. دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ یہ ہے کہ اس دل سے ہر غیر خدا کی محبت کو ختم کر دیا جائے. بس یہ ماہ مبارک میں ہمیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے دل میں خدا کے علاوہ کون کون سے بت اس عرش قلب الہی میں. کا کہتے ہیں مومن کا قلب جو ہے عرش اللہ ہے، اس میں کسی اور کو جگہ نہ دو، حرم خدا ہے، خدا کا حرم ہے، مومن کا قلب خدا کا حرم ہے، اس میں کسی اور کو اجازت ورود نہ دیا جائے. خیر، کیونکہ یہ روزہ اتنا زیادہ اہم ہے اور اس یعنی بہت ساری میں نے احادیث لکھی تھی، لیکن کیونکہ وقت کم ہے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابھی امامہ ایک صحابی تھے، وہ رسول سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے ایک اچھے عمل کی جانب میری رہنمائی کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ روزہ رکھو، کیونکہ اس کا کوئی بھی عدل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے عبادتوں میں، اور اس کا ثواب شمار نہیں ہو سکتا. دوبارہ سے وہ یہی سوال تکرار کرتا ہے، رسول خدا دوبارہ سے یہی جواب دیتے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ سوال کرتا ہے، پھر تیسری دفعہ بھی آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور اس عبادت کا کوئی ہم تراز اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لہٰذا کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے قرآن میں ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ذکر آنا چاہیے تھا. اور قرآن میں اگر ہم روزے سے متعلق آیات کا جائزہ لیں تو 11 آیات میں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے، اور ان 11 آیات کو اگر ہم تقسیم بندی کریں تو تقریباً 4 بخش میں یہ تقسیم ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ایک اہم بخش ہے اس کو ہم بیان کر سکیں، باقی 3 بخش انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیے جائیں گے. پہلا جو اس کا گروپ ہے، روزہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے. 5 آیات میں ذکر ہوا ہے کہ اگر فلاں گناہ کیا ہے خدا نہ کرے تو پھر تم روزہ رکھو. اب یہ 5 آیات جو ہیں، مثلا حج یا عمرے میں کسی نے اگر حلق نہیں کرایا تو روزہ رکھنا ہے، قتل کا کفارہ روزہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ روزہ ہے، احرام کی حالت میں اگر کسی نے شکار کر دیا تو روزہ رکھنا ہے کفارے کے طور پر، اور اسی طرح حرمت زہار کے لیے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی اس کا بھی کفارہ روزہ ہے. یہ 5 آیتوں میں اس کا ذکر ہے. پھر دوسری بخش جو ہے وہ حضرت مریم سے متعلق ہے کہ نظر کا روزہ، جو خاموشی کا روزہ آپ نے رکھا تھا، خدا نے آپ کو وحی کی تھی، آخر وقت میں اگر وقت ملا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ خاموشی کا روزہ کیا ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے. یہ سورہ مریم کی 26 آیت میں. پھر سورہ احزاب کی 35 آیت میں، جو کہ تیسرا گروپ ہے، اس میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، تقریباً 10 کمالات بیان کیے گئے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور ان سب کے بارے میں اجر عظیم کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ احزاب میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت جسمی لحاظ سے تو مختلف ہیں، اسی لیے اجتماعی ذمہ داریاں بھی انہیں مختلف دی جاتی ہیں، لیکن روحی لحاظ سے اور خدا کی جانب سفر کرنے کے لحاظ سے یہ مساوی ہیں. اور یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ, اگر وقت نے دامن وقت نے جگہ دی تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے زیادہ جو چوتھا بخش جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی 183 آیت سے, یہ چار آیتیں ہیں 183 سے 187 آیت, اور پھر ایک آیت کا بیچ میں گیپ آتا ہے, اور پھر 187 آیت, یعنی 183, 184 اور 185 آیتیں, اور پھر 186 میں دعا کا ذکر ہے, دعا سے متعلق یہ آیت ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ روزے کی آیتوں کے بیچ میں جو ہے خداوند متعال نے دعا کی آیت کو رکھا ہے, اگر موقع ملا تو اس کو بھی بیان کریں گے. ماہ مبارک کے رمضان میں تین چیزیں سب سے کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. نمبر ایک روزہ ہے, نمبر دو تلاوت قرآن ہے جو آپ اور ہم سب بظاہر تلاوت کرتے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ دلوں کی بہار جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے, یہ ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے. اور قرآن کی بہار جو ہے, ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی بہار کیا ہے, ماہ مبارک کے رمضان. تو لہٰذا رمضان میں جس طریقے سے روزے کی اپنی اہمیت ہے, تلاوت قرآن کی بھی اپنی اہمیت ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے دعا. اس ماہ مبارک میں اب مفاتی میں دیکھتے ہوں گے کہ سارے مہینوں کے اعمال ہیں, سارے مہینوں کی دعائیں ہیں, لیکن ماہ مبارک رمضان کی دعا ایک اپنے ہی اس کا حجم بھی زیادہ ہے, اس کے معنی بھی زیادہ ہیں, اس کے مطالب بھی بہت زیادہ عمیق ہیں, سحر کی دعائیں خصوصاً. تو یہ تین چیزیں, روزہ, قرآن اور دعا, اور اتفاقاً یہ تینوں چیزیں ان چند آیات میں 183 سے لے کے 187 تک یہ تینوں موضوعات پر ان آیات میں گفتگو کی گئی ہے. اور اگر میں اس کی ایک لسٹ بیان کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ان چند آیتوں میں کتنے مطالب بیان ہوئے ہیں. پہلے روزے کے وجوب کے بارے میں ذکر آیا ہے, پھر روزے کی تاریخچے کے بارے میں ذکر ہے, پھر فلسفہ روزہ, روزے کا فلسفہ, روزہ کیوں واجب کیا گیا, پھر اس کے احکام اور شرائط کے بارے میں ذکر ہے, پھر قضا اور کفارے روزہ کے بارے میں ہیں, پھر نزول قرآن ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کی بات ہے, پھر قرآن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ ہدایت ہے, اس کے بعد دعا کی ایک آیت ہے, اور پھر آخری آیت میں مفطرات اور مباحات روزے کا بیان آیا ہے, روزے کے اوقات کب سے شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, اعتکاف کے احکام, اور آخر میں حدود الہی کے بارے میں کلی تذکرہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے سارے موضوعات خداوند متعال نے ان چند قرآنی آیات کی سطروں میں بیان کیا ہے. بس انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ کوشش میں نے کی تھی کہ یہاں پہ پاور پوائنٹ پہ آپ لوگ آیت کو بھی دیکھتے جاتے, لیکن وہ شاید نہیں ہو سکا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم آیت کا ترجمہ بھی کرتے جائیں اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرتے جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے ارشاد رب العزت ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں, کتب علیکم الصیام, تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے روزے کو, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. مشہور معروف روزے کی آیت ہے. اس میں چند نکات انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ کلی گفتگو کریں. اور آپ کو یہ جو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, بار بار ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ ایک عمومی خطاب ہے مومنین سے. یعنی مراد یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اب تمہیں یہ حکم ماننا پڑے گا، اور اگر تم اس حکم کو نہیں مان رہے ہو تو اپنے ایمان کو چیک کرو، تمہارے ایمان میں کمزوری ہے اس لیے تم اس حکم کو نہیں مان رہے ہو۔ یہاں پر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی اللہ۔ اب آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کی ندا کی لذت اس عبادت کی تھکان اور مشقت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب خدا اس طریقے سے خطاب کرتا ہے تو انسان کا دل آمادہ ہو جاتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ پھر اس میں ایک فقہی بحث بھی ہے کہ یہ ایمان جو ہے شرط صحت ہے، شرط وجوب نہیں ہے۔ یعنی مراد کیا ہے آسان الفاظ میں کہ روزہ تو واجب ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کوئی بھی چیز واجب ہوتی ہے، یعنی کفار کے لیے بھی روزہ واجب ہے، لیکن اگر اس کو روزہ رکھنا ہے تو اس کی شرط ہے ایمان، ایمان لانا پڑے گا پھر روزہ رکھے گا، پس روزہ نہ رکھنے کی سزا اس کو بھی ملے گی کافر کو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو مسلمان ہی نہیں تھا، مجھ پہ کیسے واجب۔ بس اسی لیے اس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے شرط وجوب نہیں ہے، شرط صحت ہے۔ اگر روزے کو صحیح کرنا ہے تو ایمان شرط ہے۔ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کتبہ یعنی کہ لکھا گیا۔ معمولاً ہم لکھنے سے مراد ہمارے ذہن میں آتی ہے عمومی طور پر قلم سے لکھنا، یا جو آپ کے ذہن میں معنی آ رہا ہے ظاہری معنی یہ ہے کہ لکھنا، لیکن یہ لکھنے سے کنایہ ہے، یہ ایک کنایہ ہے، ایک اشارہ ہے اس طرف کہ جب کسی عمل کا حتمی ہونا، کسی عمل کا کنفرم ہو جانا، اس کو بھی کنایتاً کتبہ کہا جاتا ہے، کتبہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی چیز کا واجب ہو جانا، کسی چیز کا فیصلہ کر دینا، یا یہ بھی قرآن میں مختلف آیات ہیں، اس سے کوئی حتمی قضا سنا دی جائے اس کو بھی کتبہ کتبنا کہا جاتا ہے۔ بس کتابت کے ظاہری معنی لکھنے کے ہیں، لیکن اس سے کنایہ لیا جاتا ہے کہ حتمی ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے یعنی کنفرم ہو گیا ہے، یعنی ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، یہ معنی لیا جاتے ہیں۔ کتبہ علیکم الصیام، صیام یعنی روزہ۔ روزے کے معنی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کسی چیز سے رکنا۔ بہت سارے معنی اسلام سے پہلے کچھ اور تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ان معنوں میں تغییر آ گئی۔ جیسے جہاد ہے، جہاد یعنی کوشش کرنا، لیکن اسلام کے بعد جہاد ایک اصطلاح ٹرم ہو گئی کہ وہ فرنٹ پر جا کر لڑنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ اسلام سے پہلے رکنا، کسی ناپسندیدہ چیز سے رکنے کو صیام کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے مصدر۔ لیکن جب اسلام آیا، اس نے اپنے احکام لے کر آئے، تو اب وہ خاص جو فقہی شکل ہے، خاص جو فقہی شرائط ہیں، ان چیزوں سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تعریف ہمارے فقہا نے، بہت سارے فقہا نے روزے کی تعریف کی ہے، شیخ طوسی کی بھی تعریف ہے، علامہ محقق حلی نے کہا الکف عن المفطرات مع النیہ، رکنا مفطرات سے، جو روزے کو باطل کرتے ہیں، وہ لسٹ 7-8 چیزیں جو ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، ان چیزوں سے رکنا مع النیہ، نیت کے ساتھ۔ اگر بغیر نیت کے ہم وہ ساری چیزیں نہ کریں تو روزہ شمار نہیں ہوگا، یہ روزے کی فقہی تعریف ہے۔ لیکن علماء اخلاق نے روزے کی اخلاق کے لحاظ سے تعریف کری ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ معراج السعادہ میں ملا احمد نراقی نے یہ تعریف کی ہے، یہ اتنی مشکل ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ اس کا جو ہے نا وہ لکھ لیا ہے، میں صرف پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے کئی سارے سیمینارز چاہئیں گے۔ اس طرح کے روزہ یہ ہے کہ قوے شہویہ کنٹرول ہو، قوے شہویہ کنٹرول ہو اور شیطان کا تسلط کم ہو، دو چیزیں، تاکہ کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے ہدف، کیا ہے، تاکہ نفس قدسی انسان، انسانی نفس از درجہ حیوانیت سے اوپر آئے، درجہ حیوانیت کو چھوڑ دے یہ ہمارا نفس، اور ملائکہ جیسی ہو جائے، ملائکہ جیسی صفات ہو جائے۔ روزے میں انسان جب ان چیزوں سے دور ہوتا ہے تو وہ احادیث ہیں، ملائکہ جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ خواہشات پہ کنٹرول کر لیتا ہے، ملائکہ کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی۔ پس تاکہ نفس قدسی انسان از درجہ حیوانیت سے اوپر آئے اور ملائکہ جیسی ہو جائے، اور اس میں تجرید اور روحانی آثار حاصل ہو جائیں۔ پس درجہ حیوانیت سے اوپر آئے، یہاں تک کہ اس میں روحانی آثار، مجرد ہونے کے آثار جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ یہ مشہور و معروف معراج السعادہ میں اخلاق کی، روزے کی تعریف کی گئی ہے۔ خب آگے آیت کہتی ہے کہ یہ روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے جیسا کہ تمہاری گزشتہ قوموں پر، گزشتہ لوگوں پر، امتوں پر واجب کیا گیا تھا۔ خب یہ تاریخ میں ہمیں، حتیٰ دیندار معاشروں میں بھی اور بے دین معاشروں میں، یعنی مصر میں، یونان میں، روم میں، بین الحرمین عراق میں، اور بے دین معاشروں میں بھی کسی نہ کسی صورت میں روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ روزہ جو ہے ایک، یعنی بت پرستی میں روزہ جو ہے ایک لین دین تھا، معاملہ تھا، کہ خدا کی کچھ ضروریات کو، ان کے بتوں کی ضروریات کو پوری کرنا ہے، یا جو ہے اس کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں کچھ عطا کرے۔ پھر اسی طریقے سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء، ہر نبی جو ہے کس مختلف طریقوں سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان جو ہے وہ ہر مہینے کے پہلے 3 دن، بیچ کے 3 دن اور آخر کے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد جو ہیں وہ 1 دن درمیان روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دائم الصوم، ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے وہ جو حرام دن جن۔ حضرت نوح جب ان کی کشتی جو ہے کنارے پر لگ گئی تو انہوں نے 150 دن روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ سال میں 30 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور بی بی مریم جو ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2 روزوں کے بعد 1 دن گیپ دیتے تھے، پھر 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کی قوموں میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے۔ بس روزے کے وجوب کے ساتھ ساتھ تاریخچہ بھی روزے کا بیان کیا گیا۔ آخر میں کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی آ جائے، لازم نہیں ہے اگر ہم نے روزے رکھ لیے ہیں حتماً اور حتماً ہم میں تقوی آ جائے گا، نہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اخلاص۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھا، فقط اور فقط خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو تقوی اس کا نتیجہ ہے۔ بس روزے کا فلسفہ، روزے کا مقصد خدا نے کیوں رکھا ہے؟ کہ ہم میں تقوی آئے۔ یہ بھی ایک کلی بحث ہے کہ جتنی بھی آیات احکام ہیں، نماز کی ہیں، روزے کی ہیں، اس کا جو مقصد اور ہدف جو ہے وہ اخلاق میں ملتا ہے۔ نماز جو ہے اقم الصلاۃ للذکر، تاکہ تم ذکر کرو، ذکر اخلاقیات ہے۔ اسی طرح روزے کا انجام، روزے کا مقصد، روزے کا ہدف جو ہے وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں۔ اسی طرح الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی اخلاقیات ہے۔ نماز جو ہے ہمیں اخلاقیات تک لے کر